اچھا گزشتہ سبق میں ہم نے حل کے بارے میں پڑھا تھا کہ حل مضارع کو خاص کر دیتا ہے استقبال کے ساتھ، اور یہ اس کا مضارع کو استقبال کے ساتھ خاص کرنا یہ وزن ہے بھائی، لہذا اس طرح کا کلام صحیح نہیں. حل تضرب زیدن وہو اخو کا، جس سے یہ معلوم ہو رہا ہو کہ ضرب فی الحال واقع ہے، اس لیے کہ وہ ہوا اخو کا جیسے جملے جو ہیں، مثلا کوئی کہتا ہے ہوا اخو کا یا زیدن اخو کا، اس قسم کے جملوں سے عرف میں کیا مراد لیا جاتا ہے؟ حال مراد لیا جاتا ہے، یعنی بھائی ہونا ثابت ہے زید کے لیے کس وقت؟ حال میں، اس زمانے کے اندر. تو یہ وہ ہوا اخو کا بتلا رہا ہے کہ یہ ضرب کس زمانے میں واقع ہے؟ حال میں واقع ہے. اور حل بتلا رہا ہے کہ یہ ضرب کس زمانے میں واقع ہوگی؟ استقبال میں، اور دونوں میں آپس میں منافات ہے بھائی، لہذا یہ ترکیب صحیح نہیں. البتہ اتضرب زیدن وہو اخو کا حمزہ کے ساتھ کہنا صحیح ہے، جبکہ ان ترکیبوں کے لیے مقصد کیا ہو؟ اس فعل کا انکار کرنا ہو جو کس زمانے میں واقع ہو رہا ہے؟ فعل فی الحال واقع ہو رہا ہے، یعنی تمہیں زید کی پٹائی نہیں کرنی چاہیے. تو جہاں پر بھی مولانا حل استعمال ہو رہا ہو، حل آپ استعمال کرنا چاہتے ہوں اور فعل حال میں ہو، تو وہاں پر حل کو استعمال نہیں کر سکتے. تو چاہے الفاظ بتلا رہے ہوں کہ یہ فعل مستقبل میں ہوگا، یا قرینہ حالیہ کوئی ہو وہ ہمیں بتلا رہا ہو کہ یہ فعل فی الحال نہیں ہے بلکہ کس کب ہوگا؟ مستقبل میں ہوگا، تو حل کے ذریعے اس کا انکار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حل تو کس لیے آتا ہے؟ استقبال کے لیے آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر تم ایسی بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ جو کفار وغیرہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اب یہاں دیکھیے حمزہ استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہاں اس میں انکار کیا جا رہا ہے ایسے فعل کا جو زمانہ حال میں ہے. یہ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں اتوزی ابا کا، اتوزی ابا کا، جبکہ اس نے حال میں اذیت دی ہو، تو آپ اس کو اس پر انکار کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی امیر کو گالی دیتا ہے اتشتم الامیرا، تمہیں امیر کو گالی، اس کے گالی دیتے ہی فوراً آپ کہتے ہیں، اس کے والد کو اذیت دیتے ہی آپ فوراً یہ جملہ اس کو کہتے ہیں، یعنی حال کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انکار کرنا چاہتے ہیں. تو یہ حل کے ذریعے نہیں کر سکتے، بلکہ کس کے ذریعے کریں گے؟ حمزہ کے ذریعے کریں گے، کیونکہ حل اس کو خاص کر دیتا ہے استقبال کے ساتھ. پھر اس کے بعد علامہ طبطازانی نے قطب الدین شیرازی کا رد کیا، جنہوں نے اس مقام کی شرح کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ فعل مستقبل جو ہے اس کو حال کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، حال کے ساتھ مقید کرنا جائز نہیں، یا یہ کہ وہ حال کے اندر عمل کرے ایسا کرنا جائز نہیں. یعنی انہوں نے کہا تھا حل تضرب زیدن، یہ ہے فعل مستقبل بھائی، اس سے وہ ہوا اخو کا حال لانا ہی صحیح نہیں ہے سرے سے، کیونکہ یہ فعل کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے حل تضرب زیدن کے اندر، کیونکہ حل داخل ہوا نا تو مستقبل کا زمانہ بن گیا، اور وہ ہوا اخو کا اس سے حال لانا صحیح، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے مولانا حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے؟ جو ذوالحال کے اندر عامل ہو، ذوالحال میں کون عامل؟ حال. زیدن سے حال بنا رہے ہیں نا آپ، زید آپ کی زید کی کیوں پٹائی کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ آپ کا بھائی ہے، تو یہ حال ہے زید کا، اور زید کے اندر عامل کون؟ زید کو نصب کون دے رہا ہے؟ تضرب نصب دے رہا ہے. تو یہ وہ ہوا اخو کا کے اندر بھی عامل کون؟ تضرب ہی ہے، تضرب ہی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ جو حامل ہوگا ذوالحال کے اندر وہی حامل ہوگا کس کے اندر؟ حال کے اندر، اور وہ حامل تو ہے تضرب، اور تضرب تو کیا ہے؟ مستقبل ہے، اور مستقبل سے علامہ قطب الدین شیرازی کیا فرماتے ہیں؟ حال لے کر ہی نہیں آ سکتے، مستقبل سے حال آ ہی نہیں سکتا. اس پر علامہ طبطبانی فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے بھائی، کسی نحوی نے یہ نہیں لکھا کہ سیجی ازیدن راکبن، سیجی ازیدن یہ ترکیب درست نہیں. دیکھیے راکبن حال ہے، اور کس سے حال ہے؟ زید سے، اور زید کے اندر کون عامل؟ سیجی او. تو راکبن میں بھی کون عامل ہوا؟ سیجی او. اور سیجی او حال ہے یا مستقبل ہے؟ مستقبل ہے. تو دیکھو حال کا عامل مستقبل ہے، حال کا عامل کون ہے؟ مستقبل، مستقبل ہے مولانا. اور کسی نحوی نے اس کا انکار نہیں کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور بلکہ یہ تو اللہ کے کلام میں بھی واقع ہے، سید خلون جہنما داخرین، داخرین حال ہے اور سید خلون اس کا عامل ہے بھائی. اسی طرح وانما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین، یہ حال ہے مولانا، تشخص اسے آنکھیں نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جائیں گی، تو اس سے کیا ہے؟ حال ہے مولانا. اور یہ نگاہیں اٹھی کی اٹھی رہ جانا کس زمانے میں ہوگا؟ استقبال میں ہوگا، اور اس سے حال آ رہا ہے. معلوم ہوا فعل مستقبل سے حال آ سکتا ہے. اے علامہ قطب الدین شیرازی، آپ کی بات درست نہیں. اور پھر حماسے کا ایک شعر بھی پیش کر دیا جس کے اندر سأغسل عن العار بالسیف جالبا، تو سأغسل سے جالباً حال واقع ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ قطب الدین شیرازی نے ایک تو غلط بات کی، پھر اس کی دلیل کے طور پر نحویوں کا قول پیش کیا، اور نحویوں کا قول بھی غلط طور پر پیش کیا. اگر غور کر لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ تو میری دلیل بن ہی نہیں، بلکہ اس کی مثالوں میں غور کر لیتے. نحویوں نے لکھا ہے کہ جملہ حالیہ کا علامت استقبال سے خالی ہونا ضروری. کس کا؟ جملہ حالیہ. بھائی ایک تو ہے ما قبل کا جملہ، ایک اس سے آگے بار آیا حال، جیسے تھا اتضرب زیدن وہو اخو کا، تو یہ وہو اخو کا جملہ حالیہ ہے. نحویوں نے لکھا ہے اس جملہ حالیہ کا علامت مضارع سے خالی ہونا ضروری ہے، اور علامہ قطب الدین شیرازی کیا سمجھے کہ یہ جو عامل حال ہے اس کا کس سے خالی ہونا ضروری ہے؟ علامت مضارع سے. تو نحوی بات کر رہے تھے اس جملہ حالیہ کی، اور وہ سمجھے کہ عامل حال کی بات کر رہے ہیں. اور پھر بلکہ اگر وہ اس کی مثالوں میں غور کر لیتے، انہوں نے کیا مثال ذکر کی؟ یاتینی زیدن سیرکبو، تو نحویوں نے کہا یہ ترکیب جائز نہیں. تو علامہ شیرازی غور کر لیتے کہ یہاں سین یاتینی پر نہیں داخل، بلکہ کس پر داخل ہے؟ سیرکبو پر، جو کیا بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے. تو جملہ حالیہ جو ہے اس پر علامت مضارع نہیں آنی چاہیے، اور یہ اس کو غلط سمجھے اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا. اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بتلایا کہ یہ جو حل ہے اس کا زیادہ تعلق اس چیز کے ساتھ ہے جس میں زمانہ پایا جائے. حل کا زیادہ تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ جس میں زمانہ پایا جائے، اور زمانہ ہے کس کے اندر؟ فعل کے اندر. تو معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ ہے. بھئی کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا زیادہ تعلق فعل کے ساتھ ہے؟ دو انہوں نے علتیں ذکر کی، ایک یہ کہ حال خاص ہے کس کے ساتھ؟ تصدیق کے ساتھ. حال کے ساتھ تصور کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ کس کا سوال ہوتا ہے؟ تصدیق کا سوال ہوتا ہے، ایک وجہ یہ. دوسری کیا وجہ ذکر کی؟ کہ یہ خاص کر دیتا ہے مضارع کو کس کے ساتھ؟ استقبال کے ساتھ. یہ دو وجہیں بتلاتی ہیں کہ حل کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ. بھائی کیسے بتلاتی ہیں یہ دو؟ کہتے ہیں ایک دلیل ہم نے کیا ذکر کی کہ حل خاص کر دیتا ہے مضارع کو کس کے ساتھ؟ استقبال کے ساتھ. یہ اس سے تو ظاہری پتہ چل رہا ہے کہ اس کا زیادہ تعلق کس سے ہے؟ فعل کے ساتھ ہے، کہ یہ فعل کی ایک قسم کے ساتھ اس کا باقاعدہ تعلق ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ اپنا اثر دکھا رہا ہے، اور زمانے کو بدل رہا ہے. زمانے کو کیا کر رہا ہے؟ بدل رہا ہے، اس کی تعیین کر رہا ہے. معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق فعل ہی سے ہے جس پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے. دوسری کیا بات کی تھی کہ دوسری دلیل کے حل کیا طلب کرنے کے لیے آتا ہے؟ طلب تصدیق کے لیے آتا ہے اس سے کیسے ظاہر ہو؟ کہتے ہیں تصدیق نام ہے جس میں حکم ہو، کیا ہو؟ حکم کا نام ہے، اور وہ حکم کبھی نفی کا حکم لگائیں گے آپ اس کے اندر، اور کبھی اس بات کا حکم لگائیں گے، کبھی آپ کسی چیز کی نفی کا حکم لگائیں گے اور کبھی اس بات کا حکم لگائیں گے، اور نفی اور اس بات کا حکم یہ متوجہ ہوتا ہے حدث اور معنی کی طرف. حدث اور حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ معنی جو قائم بالغیر ہو، یعنی وہ وصف جو قائم بالغیر ہو، اس کو حدث کہتے ہیں، جس کا اپنا کوئی وجود نہ ہو. جیسے مصدر ہے مولانا، مصدر کا اپنا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، یہ قائم بالغیر ہوتا ہے. قائم بالغیر تو کہتے ہیں کہ نفی اور اثبات متوجہ ہوتے ہیں کس کی طرف؟ حدث کی طرف. غیر کے لیے صفت ثابت کی جاتی ہے یا صفت کی نفی کی جاتی ہے، ذات کے لیے ذات نہیں ثابت کی جاتی بلکہ ذات کے لیے صفت، ذات سے ذات کی نفی نہیں ہوتی بلکہ ذات سے صفت کی نفی ہے. مثلا دیکھو بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اکل زیدن، زید کے لیے آپ نے کیا ثابت کیا؟ عقل، کھانا، اور کھانا کیا ہے؟ مصدر. تو آپ نے ذات ثابت کی یا وصف ثابت کیا؟ اسی طرح آپ چلیں جملہ اسمیہ لے آئیں، زیدن آکلن، زید کیا ہے؟ کھانے والا ہے. تو زید کے لیے آپ نے کیا ثابت کیا؟ آکل ہونا ثابت کیا. کیا ہونا؟ آکل ہونا ثابت کیا، اور آکل ہونا کیا ہے؟ مصدر ہے. تو دیکھا اس بات اور نفی کس چیز کی ہے؟ زید ان اخو کا، زید آپ کا بھائی ہے، زید کے لیے کیا ثابت کیا؟ بھائی ہونا ثابت کیا. مولانا دیکھا، تو اس بات اور نفی ہمیشہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ وصف کی ہوتی ہے، ذات کی نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا یہ نام، یہ حل آتا ہے تصدیق کے لیے، اور تصدیق میں حکم لگایا جاتا ہے ثبوت کا یا نفی کا، اور ثبوت اور نفی متوجہ کس کی طرف ہوتے ہیں؟ وصف کی طرف، حدث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور حدث پر اصالتاً فعل دلالت کرتا ہے. حدث پر فعل دلالت کرتا ہے. فعل کے اندر حدث کا معنی ہے. فعل کتنی چیزیں ہیں مولانا؟ زمانہ ہے، زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور حدث معنی وہ جو معنی مصدری ہے اس پہ دلالت کرتا ہے، اور نسبت الی فاعل پر. تو دیکھو حدث پر کیا کر رہا ہے دلالت؟ فعل دلالت کر رہا ہے. اور ابھی ہم نے ثابت کیا کہ حل کس لیے آتا ہے؟ تصدیق کے لیے، اور تصدیق جو ہے اس میں نفی یا اثبات حکم ہوتا ہے، اور نفی اور اثبات کس کا ہوتا ہے؟ حدث کا. اور حدث کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر ہے. حدث کس کے اندر ہے؟ فعل کے اندر. معلوم ہو اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فعل کے ساتھ ہے. تو سمجھ میں، فعل میں اصالتاً حدث ہے، اور اسم کے اندر طبعاً ہے. جیسے ضاربن، آکلن بھائی، تو ان کے اندر یہ اسم ہے، ان کے اندر بھی حدث آ گیا، اس میں عقل کھانے کا معنی آ گیا، لیکن طبعاً آیا کہاں سے؟ آیا فعل سے آیا، کیونکہ ضاربن کہاں سے مشتق ہے بھائی؟ فعل سے مشتق ہے. تو اسم کے اندر جب آتا ہے کبھی کبھار حدث کا معنی، تو وہ فعل سے ہی آتا ہے بھائی. اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کا زیادہ اختصاص فعل کے ساتھ ہے، تو یہ جو جملہ قرآن میں ہے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ زیادہ دلالت کر رہا ہے باقی پانچ جملوں سے. جو پانچ ترکیبیں یہاں ممکن ہیں، ان سب سے زیادہ طلب شکر پر کون سا جملہ دلالت کرتا ہے؟ فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. یہاں چھ ترکیبیں ہو سکتی ہیں مولانا، چھ جملے. کس طرح؟ سوال کے لیے یا آپ حمزہ لائیں گے یا حل لائیں گے، پھر ان میں سے دونوں داخل ہوں گے جملہ فعلیہ پر یا جملہ، اور یہ بھی جملہ فعلیہ یا جملہ، کتنے ہو گئے؟ چار. پھر یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ دو طرح پر ہے، اس کی خبر یا تو اسم ہی ہوگی یا اس کی خبر کیا ہوگی؟ فعل ہوگی. تو یہ ایک کی بھی تین قسمیں بن گئی، دوسرے کی بھی تین قسمیں، تو یہ کتنی قسمیں ہوئی؟ چھ. ان میں سب سے زیادہ دلالت کس قسم کا جملہ کر رہا ہے؟ فَحَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، یہ جملہ اس پر زیادہ دلالت کر رہا ہوں. یعنی وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر بھی اسم ہو، وہ جملہ اسمیہ جس کی خبر بھی اسم ہو. تو فہل انتم شاکرونا، یہ دراصل تھا فہل تشکرونا. کیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ حل کا زیادہ اختصاص کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، تو اس کو فعل پر آنا چاہیے، لیکن یہاں عدول کیا گیا جملہ فعلیہ سے کس کی طرف؟ جملہ اسمیہ کی طرف عدول کیا گیا، تاکہ وہ چیز جس نے ابھی مستقبل میں متجدد ہونا تھا اس کو ثابت کے درجے میں اتارا جائے. اس کو کس کے درجے میں اتارا جائے؟ بھئی دیکھو، فعل مضارع ہے، فعل دلالت کرتا ہے حدوث پر، اور فعل مضارع پھر جب قرینہ ساتھ مل جائے وہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ تجدد پر. مولانا کس پر دلالت کرتا ہے؟ تجدد پر. اور حال کے آنے کے بعد اب یہ تجدد فی الحال ہے یا استقبال میں ہے؟ تو وہ تجدد جو استقبال میں ہونا تھا آپ نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ آپ نے اس کو جملہ اسمیہ سے ثابت کے درجے میں اتار لیا، جو فی الحال بھی کیا ہے؟ ثابت ہے. تو جب ثابت کے درجے میں اتارا تو یہاں پر کیا بتلانا مقصد ہے؟ کہ اس کے حصول جو مستقبل میں جو تجدد حادث حاصل ہونا ہے، اس کے حصول پہ کی طرف کامل توجہ ہے اور کامل رغبت ہے، اس کے حصول میں کامل رغبت ہے. تو یہاں پر عدول کیا گیا جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف، تاکہ کمال رغبت بتلائی جائے طلب شکر پر. انتم تشکرونا، یہاں جملہ اسمیہ کی طرف عدول کرنے کی کہنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آپ انتم، ہم ایسی ترکیب کریں گے کہ یہ فعلیہ کا فعلیہ ہی رہے گا. کیسے؟ دیکھ رہے ہو بھائی، فہل انتم تشکرونا، تو آپ کہیں گے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. نہیں، چونکہ حل کا اختصاص فعل کے ساتھ ہے تو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ انتم فعل محذوف کا فاعل ہے. اصل میں یہ جملہ تھا فہل تشکرونا تشکرونا، تو تشکرونا کو پہلے حذف کر دیا اور اس میں سے فاعل نکال کر یہاں رکھ دیا. تو گویا یہ ابھی تک کس کے درجے میں ہے؟ جملہ فعلیہ ہی کے درجے میں ہے، جملہ فعلیہ کے درجے میں ہے. تو انتم فاعل ہے فعل محذوف کا، تو یہ جملہ فعلیہ ہی رہا. اور اسی طرح کہتے ہیں افا انتم شاکرونا، اس سے بھی زیادہ یہ جملہ دلالت کر رہا تھا طلب شکر پر. کیوں؟ اس لیے کہ حمزہ فعل کو اتنا نہیں طلب کرتا جتنا کہ حل طلب کرتا ہے. تو جب حمزہ کے ساتھ جملہ اسمیہ آیا تو یہ گویا اسی طرح تھا جیسے فعل کو طلب ہی نہیں کر رہا، تو وہاں عدول نہیں پایا گیا. جبکہ حل تو طلب کر رہا تھا فعل کو، تو پھر آپ جملہ اسمیہ لے آئے تو معلوم وہاں عدول پایا گیا. اور عدول اصل سے ہمیشہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی نقطے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہاں نقطہ ذکر کیا جائے گا اور یہاں نقطہ نہیں، تو معلوم ہوا اس میں زیادہ طلب شکر ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں حل زید منطلق جیسی ترکیب بلیغ آدمی استعمال کرے تو پسندیدہ ہے، غیر بلیغ کرے تو پسندیدہ نہیں. اور پھر آپ کو بتلایا حل دو قسم پر ہے، ایک حل بسیطہ ہے اور ایک حل مرکبہ ہے. بسیطہ کا میں نے بسیط کے دو معنی بتلائے تھے، ایک وہ بسیط جس کا جز نہ ہو، وہ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ بسیط وہ جس کے اجزاء کم ہو دوسرے کی نسبت سے. تو یہاں ایک حل ہے اس میں دو اجزاء ہیں، اور ایک حل ہے اس میں تین اجزاء ہیں. تو کس میں کم ہوئے؟ دو اجزاء. تو اس کو کیا کہہ دیا؟ حل بسیطہ کہہ دیا، حالانکہ اجزاء اس کے بھی ہیں. تو حل بسیطہ کے ذریعے مولانا وجود شے کو طلب کیا جاتا ہے کہ یہ شے خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں. تو مثلا کہا جاتا ہے حل الحرکت موجودت، کیا حرکت موجود ہے یا موجود نہیں. جبکہ مرکبہ اس میں ایک شے کے وجود کو دوسری شے کے لیے، پہلی میں ایک ہی شے کے وجود کو بارے میں پوچھا کہ خارج میں ہے یا خارج میں، جبکہ دوسری میں ایک شے کا وجود پوچھا جا رہا ہے کس کے لیے؟ دوسری شے کے لیے. جیسے حال الحرکت دائمتن، حرکت ایک چیز، دوام دوسری چیز. اب اس دوسری چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا وجود پہلی کے لیے ہے یا نہیں. تو تین چیزیں آ گئیں، پہلی بھی چیز، دوسری چیز اور ایک وجود، تو تین چیزیں آئیں بھائی. اور پہلی میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک وہ چیز اور وجود. والباقیت من الفاظ الاستفہام تشترک فی انہا لطلب التصور فقط. اور باقی الفاظ جو ہیں یہ تو یہاں تک حل کی بحث ختم ہوئی. اب باقی الفاظ جو گزرے تھے, حمزہ گزر گیا, حل گزر گیا, ما من ایو وغیرہ, ان کی بحث کریں گے. باقی الفاظ جو ہیں استفہام کے وہ مشترک ہیں اس بات میں کہ وہ سب طلب تصور کے لیے ہیں فقط بس. وتختلف من جهة ان المطلوب بكل منها تصور شيء آخر, اور مختلف ہیں اس جہت سے کہ مطلوب ان میں سے ہر ایک کے ذریعے کسی دوسری چیز کا تصور ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے یہ کہاں پڑھے آپ نے, جی یہ صفحہ 209 کے آخر میں آپ نے کئی الفاظ پڑھے بھائی, ماں ہے, من ہے, ایون ہے, کم ہے, کیفا ہے, اینا, انا, متا, ایانا, یہ سارے طلب تصور کے لیے آتے ہیں, تصور کو طلب کرتے ہیں, لیکن ہر ایک سے الگ الگ تصور کو طلب کیا جاتا ہے. کسی سے زمانے کو طلب کرتے ہیں, کسی کے ذریعے ہم کیا طلب کرتے ہیں, مکان کو طلب کرتے ہیں وغیرہ, ہر ایک کے الگ تصور کو طلب کیا جاتا ہے. تو طلب تصور میں مشترک ہیں لیکن متصور کے اندر سارے کیا ہیں, مختلف ہیں. اور مختلف ہیں اس جہت سے کہ ان میں طلب کیا جاتا ہے ان میں سے ہر ایک کے ذریعے کسی دوسری چیز کے تصور کو. قیلہ کہا گیا ہے, یہ قیلہ مولانا اصل میں قیلہ تو استعمال ہوتا ہے کمزور قول کو نقل کرنے کے لیے, اس کو صیغہ تمریض کہتے ہیں بھائی, لیکن یہاں پر یہ تمریضیہ نہیں ہے بلکہ مطلق قول کو ذکر کرنے کے لیے یہاں لایا گیا, کیونکہ یہ قول جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حق ہے, اور اس کے مقابلے میں آگے علامہ سکاکی کا قول ذکر کریں گے بھائی. قیل فیطلب بما شرح الاسم, پس طلب کیا جاتا ہے ما کے ساتھ اسم کی شرح کو, اسم کی شرح طلب کی جاتی ہے یعنی اس کے مفہوم کو. قولینا مل عنقا, جیسے ہم کہتے ہیں مل عنقا, عنقا کیا ہے, طالباً ان یشرح ھذا الاسم, اس حال میں کہ ہم طلب کر رہے ہیں اس بات کو کہ شرح کی جائے اس اسم کی. ویبین مفہومہ, اور اس کے مفہوم کو بیان کیا جائے. فیجاب بإراد لفظ اشہر, بس جواب دیا جاتا ہے مشہور لفظ کے لانے کے ساتھ بھائی, جواب میں کوئی مشہور لفظ ذکر کر کے جواب دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ماں کے ساتھ کس چیز کو طلب کرتے ہیں, شرح اسم کو, اسم کے مفہوم کو. مثلا کیا کوئی کیا کہتا ہے, عنقا کیا چیز ہے, عنقا کیا چیز ہے, عنقا ایک خیالی پرندہ ہے. بعض کہتے ہیں مولانا کہ یہ قدیم زمانے میں تھا کوئی پرندہ بہت بڑا, اور آتا تھا لوگوں کے بچے وغیرہ اٹھا کر لے جاتا تھا, تو لوگوں نے اپنے نبی سے, نبی کے پاس گئے, شکایت کی, دعاؤں کا کہا, تو انہوں نے دعا کی تو اللہ نے اس کو ختم فرما. بعض کہتے ہیں نہیں یہ خیالی پرندہ ہے بھائی. تو کسی نے پوچھا عنقا کیا ہے, یعنی اس لفظ کا وہ معنی پوچھنا چاہتا ہے, یہ کیا چیز ہے, تو آپ جواب میں کہتے ہیں طائرن, یہ کیا ہے, پرندہ ہے, مشہور لفظ. یا آپ کیا کہہ دیتے ہیں مثلا طائرن عجیبن, یہ ایک عجیب پرندہ ہے. تو شرح اسم کا بھی صرف اسم کا مفہوم پوچھا جاتا ہے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. یہاں اسم بمانے لفظ کے ہے بھائی, اسم سے وہ اسم نہیں مراد جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آئے, بلکہ یہ شامل ہے فعل اور حرف کو بھی. کسی بھی لفظ کا مفہوم پوچھا جاتا ہے, اس لفظ کا کیا معنی ہے. او ماہیت المسمی, یا مسمی کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے ماں کے ساتھ. اے حقیقتہ اللتی, یعنی اس کی وہ حقیقت, ہوا ضمیر راجع ہے مسمی کو کہ وہ مسمی, اور ہا ضمیر راجع ہے حقیقت کو, سمجھ میں, اللتی کو راجع ہے جس سے مراد حقیقت ہے, کہ وہ مسمی اس حقیقت کے سبب سے ہوا, وہ مسمی ہے. یعنی اس حقیقت کو طلب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مسمى ہے، جس کی وجہ سے انسان انسان ہے. بھائی انسان کیا ہے؟ انسان. مدعا کہتے ہیں مل انسانوں، انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے؟ آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق ہے بھائی، حیوان ناطق. یہ حقیقت اس کی وجہ سے انسان کیا کہلاتا ہے؟ انسان کہلاتا ہے بھائی انسان. کقولنا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں مل حرکت، حرکت کیا ہے؟ اے ما حقیقت مسمى هذا اللفظ، اس لفظ کے مسمى کی کیا حقیقت ہے، اس لفظ کے مسمى کی کیا حقیقت ہے؟ فیجاب بإراد ذاتیاتہ، پس جواب دیا جائے گا اس کی ذاتیات کے ذکر کرنے کے ساتھ. مولانا جواب میں کیا ہے؟ جنس اور فصل ذکر کی جاتی ہے جس کے ساتھ، جیسے حیوان ناطق، یہ حیوان جنس ہے اور ناطق کیا ہے؟ فصل ہے. تو یہاں بھی اسی طرح حرکت کے بارے میں پوچھا تو اس کی ذاتیات کے ساتھ جواب دیا جائے گا بھائی، کہ جنس اور فصل کو شامل ہو. حرکت کہتے ہیں مولانا ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا، ایک چیز کا دو آنوں میں دو جگہ پر ہونا، ایک آن میں یہاں تھی دوسرے آن میں یہاں، تو یہ معلوم ہو یہ حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ حرکت ہے. اگر دوسرے آن میں اسی جگہ پر تھی تو یہ سکون ہے، اگر دوسرے آن میں جگہ نہیں تھی تو معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ حرکت ہے، اور یہ چیز متحرک. وَتَقَعُ هَلِ الْبَسِيطَةُ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا، اور حل بسیطہ ان کے درمیان واقع ہوتا ہے ترتیب میں. یہاں سے ترتیب بتلا رہے ہیں بھائی، چار چیزیں آپ کو بتلا دی. ایک آپ کو کیا بتلایا؟ حل بسیطہ آیا. دوسرا کیا ہے؟ حل مرکبہ آیا. اور پھر کیا بتلایا؟ ما شارحہ بتلایا. اور پھر ما حقیقیہ بتلایا. ترتیب ان کی کس طرح ہے؟ پہلے کیا چیز پوچھیں گے، پھر کیا پوچھیں گے، پھر کیا پوچھیں گے، ترتیب یہ ہے مولانا. اچھا، سب سے پہلے ما شارحہ آتا ہے مولانا، اس کے بعد آتا ہے حل بسیطہ، اس کے بعد ما حقیقیہ، اور اس کے بعد حل مرکبہ. ترتیب سمجھ میں آئی بھائی؟ پہلے کیا آئے گا؟ ما شارحہ، پھر حل بسیطہ، پھر ما حقیقیہ، اس کے بعد. تو دیکھو مجھے ما کی دو قسمیں تھیں، ما شارحہ اور یہ کیا ہے؟ ما حقیقیہ. ان دونوں کے بیچ کون آ گیا؟ حل بسیطہ آ گیا، اور حل مرکبہ سب سے آخر میں آیا. یہی بات کر رہے ہیں، وَتَقَعُ حَلِ الْبَسِيطَةُ فِي التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا، اور حل بسیطہ اس ما شارحہ اور ما حقیقیہ کے درمیان میں واقع ہوتا ہے ترتیب میں. اب دیکھو مثال کے طور پر آپ نے کیا کہا؟ مل بشر. یہ کیا آپ نے کیا بھائی؟ بشر لفظ کا معنی پوچھا اور اس کی شرح پوچھی، یہ ما شارحہ ہے. تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی مشہور لفظ ذکر کر دیں، الانسانو. بشر کیا ہے؟ انسان ہے. اب مولانا آگے کیا ہے؟ حل بسیطہ. حل بسیطہ سے کیا سوال کرتے ہیں ہم، کیا پوچھتے ہیں؟ حل بسیطہ کے ذریعے کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے؟ جی وجود شے کو. تو اب آپ پوچھیں گے حل الانسان موجود ام لا، انسان موجود بھی ہے یا موجود
نہیں؟
جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم موجود ہے. اب کس سے سوال کریں گے؟ ما حقیقیہ سے. تو پوچھیں گے مل انسانو، یا الانسان ما ہوا، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ جواب میں کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق. پھر اس کے بعد مولانا اب پوچھا جائے گا مولانا حل مرکبہ سے سوال ہوگا، کیا انسان کی دم ہے یا دم نہیں ہے؟ یہ اس کے بعد آئے گا سب سے آخر میں. سمجھ میں آئے بھائی؟ اے بینا، ما التی لشرح الاسم، یعنی اس بینہما ضمیر کا مرجع بتلا رہے ہیں کہ حل بسیطہ کن دو کے درمیان میں آئے گا، کہتے ہیں بینما التی لشرح الاسم، اس ماں کے درمیان جو شرح اسم کے لیے ہے، والتی لطلب الماہیتی، اور اس ماں کے درمیان جس میں جو کس لیے آیا ہے، طلب ماہیت کے لیے، یعنی ان مقتضی ترتیب الطبیعی ان یطلب اولا شرح الاسم، مقتضی ترتیب طبیعی یعنی عقلی ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے طلب کرنا ہو، کس چیز کا؟ اسم کی شرح کو طلب کیا جاتا ہے، پھر ثم وجود المفہوم فی نفسہ، فی نفسہی مفہوم کو پوچھا جاتا ہے، مفہوم کے وجود کی، یعنی مفہوم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ثم ماہیتہ، پھر اس چیز کی ماہیت کے بارے میں اور حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لأن من لا يعرف مفہوم اللفظ، یہ ترتیب اس لیے ہے کہ جس شخص کو لفظ کے مفہوم کا ہی پتہ نہ ہو، ما شارحہ کی بات کر رہے ہیں، جس کو لفظ کے مفہوم ہی کا پتہ نہ ہو، استحال منہ ان یطلب وجود ذالک المفہوم، تو یہ بات محال ہے اس شخص سے کہ وہ طلب کرے اس مفہوم کے وجود کو. ایک آدمی کو عنقا کا پتہ ہی نہیں ہے عنقا کس چیز کا نام ہے، تو وہ کبھی بھی محال ہے یہ نہیں پوچھے گا کہ عنقا موجود ہے یا موجود ہے. ہاں پہلے اس کو پتہ چلے آپ نے کہا پرندہ ہے، اب وہ پوچھے گا یہ پرندہ موجود ہے یا موجود، تو پہلے ہمیشہ اسم کی مفہوم اور اس اسم کی شرح پوچھی جاتی ہے اور بعد میں جا کر اس پھر وجود کو. اچھا اور پھر وجود، جسے وجود کا نہیں پتا وہ کسی چیز کی حقیقت کا سوال بھی نہیں کرتا، یہی بات کہہ رہا ہوں من لا یعرف انہ موجود، اور جو یہ نہیں جانتا کہ کوئی چیز موجود ہے، استحال منہ، اس شخص سے بات محال ہے کہ ان یطلب حقیقتہ وماہیتہ، کہ وہ طلب کرے اس چیز کی حقیقت اور اس لا حقیقت للمعدوم ولا ماہیت ولا ماہیتہ، اس لیے کہ معدوم چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ماہیت. بھائی حقیقت نے حقیقت کیا ہے؟ جنس اور فصل ہے، جنس اور، اور جو ایک چیز معدوم ہے اس کے لیے نہ جنس ہے اور نہ فصل ہے. تو جب تک آپ یہ نہ پوچھ لیں، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ چیز موجود ہے، اس وقت تک آپ اس کی حقیقت کے بارے میں بھی سوال. جب کوئی چیز موجود ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد ہی اس کی حقیقت طلب کی جاتی ہے، پہلے نہیں. والفرق بین المفہوم من الاسم. اچھا جی، تو دو چیزیں آپ کو بتلائیں انہوں نے، ایک مولانا ماں کون سا ہے؟ شارحہ. وہ کس لیے آتا ہے ماں شارحہ؟ کس لیے آتا ہے؟ مفہوم کے لیے. اور ماں حقیقیہ کیا طلب کرنے کے لیے آتا ہے؟ حقیقت کو طلب کرنے کے لیے. ماں شارحہ سے شرح طلب کی جاتی ہے اور ماں حقیقیہ سے حقیقت اور ماہیت طلب کی جاتی ہے. بھائی تو یہ جو ماں شارحہ کے جواب میں جو آئے گی وہ تعریف اسمی ہوگی. شرح اسم پوچھی نا آپ نے، اسم کی شرح، تو وہ کیا کہلائے گی؟ تعریف. اور ماں حقیقیہ کے جواب میں آئے وہ کیا کہلائے گی؟ تعریف. بھائی میں نے پوچھا مل عنقا، آپ نے کیا کہا؟ پرندہ ہے، طائرون، یہ کیا ہے؟ تعریف اسمی ہے. اور میں نے پوچھا مل انسانو یا مل بشر، آپ نے کیا کہا؟ انسان، تو یہ کیا ہے؟ تعریف اسمی ہے. اور میں نے پھر حقیقت پوچھی مل انسان و انسان کیا، آپ نے کیا کہا؟ حیوانے. یہ تعریف حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ تعریف. تو ایک تعریف اسمی آئی اور ایک تعریف حقیقی آئی. اب ان دونوں میں فرق ہے یا فرق نہیں یہ بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں والفرق بین مفہوم من الاسم بالجملتی و بین الماہیت التی تفہم من الحد بالتفصیل غیر قلیل. فرق بین المفہومی، مفہوم کے درمیان، من الاسم جو کس مفہوم کس سے؟ اسم سے. بالجملتی مجموع اعتبار سے، وہ جو اسم سے مفہوم ہو مجموع اعتبار سے، اس میں اور ماہیت میں غیر قلیل. آگے خبر آ رہی ہے مولانا، یہ فرق تھوڑا نہیں ہے. تو اصل میں عبارت یوں ہے والفرق غیر قلیل، بھئی فرق تھوڑا نہیں ہے. کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے؟ بین المفہوم من الاسم بالجملتی، وہ جو چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بالجملہ مجموعی اعتبار سے، اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے اس کے درمیان، اس مفہوم کے درمیان اور اس ماہیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا، حد سے تعریف سے کیا آتی ہے؟ تفصیل. تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے، ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے. کہ تعریف اسمی اور تعریف حقیقی ان دونوں میں تھوڑا فرق نہیں ہے، ان دونوں میں، ان میں کافی فرق ہے، کافی فرق. کئی فرق ذکر کریں گے. مثلا کہتے ہیں تعریف اسمی اس کو ہر شخص جانتا ہے جس کو تھوڑی جس کو لغت کا پتہ ہو، اور تعریف حقیقی اس کو صرف منطق کا ماہر ہی جان سکتا ہے، ہر ایک نہیں جان. مثلا بشر کی بات آئی مولانا، اس کے اجمالی مفہوم ہر شخص جانتا ہے. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں. کوئی بھی عربی لغت جاننے والا اجمالی طور پر اتنا اس کو پتا ہے بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو کہتے ہیں. لیکن تعریف حقیقی وہ نہیں جانتا جب تک اس نے منطق نہ پڑھی، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے. ایک یہ فرق ہے مولانا. آگے دو تین فرق اور ذکر کریں گے. پہلے یہ دیکھیے بھائی، والفرق بین المفہوم من الاسم بالجملتی، اور فرق مفہوم من الاسم بالجملتی اے بالاجمالی، اجمالی اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے اسم کے مفہوم میں اور اس کی ماہیت میں جو کہ سمجھ میں آتی ہے تعریف سے بالتفصیل، تفصیل کے ساتھ غیر و قلیل، یہ تھوڑا ماہیت سے تفصیل کے ساتھ اسم کا پتہ چلتا ہے، مسمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. والفرق بین المفہوم من الاسم بالجملتی وبین الماہیت التی تفہم من الحد بالتفصیل غیر قلیل، تو اصل میں عبارت یوں ہے والفرق غیر قلیل، بھئی فرق تھوڑا نہیں ہے. کس چیز میں فرق تھوڑا نہیں ہے؟ بین المفہوم من الاسم بالجملتی، وہ جو چیز جو مفہوم ہوتی ہے اسم سے بالجملہ مجموعی اعتبار سے، اجمالی طور پر جو بات اسم سے سمجھ میں آتی ہے اس کے درمیان، اس مفہوم کے درمیان اور اس ماہیت کے درمیان جو کہ سمجھ آتی ہے حد سے تفصیلا، حد سے تعریف سے کیا آتی ہے؟ تفصیل. تو ایک وہ جو اسم سے اجمالی طور پر سمجھ میں آئے اور ایک وہ جو حد سے تفصیلی طور پر سمجھ میں آئے، ان دونوں میں کہتے ہیں کوئی تھوڑا فرق نہیں ہے بلکہ زیادہ فرق ہے. فَإِنَّ كُلَّ مَنْ خُوطِبَ بِاسْمٍ، اس لیے کہ پس ہر وہ شخص جسے خطاب کیا جائے کسی اسم کے ساتھ، فہیما فہم ما، وہ اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے اجمالی طور پر، وہ اس کا کوئی نہ کوئی معنی. آپ کسی شخص کے سامنے کوئی بھی اسم ذکر کریں، وہ اجمالی طور پر کچھ نہ کچھ معنی اس کا سمجھ لیتا ہے. ووقف علی الشیء، اور اس شے پر واقف ہو جاتا ہے. الذی یدل علیہ الاسم، جس پر اسم دلالت کر رہا ہے. اذا کان عالما باللغت، جبکہ وہ کس چیز کو جاننے والا ہو؟ لغت کو جاننے والا ہو. واما الحد فلا یقف علیہا، باقی حد یعنی تعریف حقیقی، فلا یقف علیہا الا المرتاز بصناعت المنطقی، پس نہیں واقف ہوتا اس پر مگر ماہر بصناعت المنطق، فن منطق کا ماہر. بھائی فن منطق کا ماہر وہی اس پر واقف ہوتا ہے. فالموجودات لما کان لہا حقائق، پس موجودات جو ہیں، موجود چیزیں ہیں مولانا خارج کے اندر جو موجود چیزیں ہیں، جب ان کے لیے حقائق بھی ہیں اور مفہومات بھی ہیں، تو فلاح حدود حقیقیت و اسمیت، تو ان کی حد حقیقی بھی ہوگی اور حد اسمی بھی ہوگی. بھائی خارج کے اندر جو بھی چیز جب پائی جاتی ہے، جب پائی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، اور اس چیز کا جو نام ہے اس کا مفہوم بھی گزرا مولانا، پہلے مفہوم طلب کیا جاتا ہے پھر کس چیز کو طلب کیا جاتا ہے، حقیقت کو، تو مفہوم تو تھا ہی، اب خارج میں وجود بھی آ گیا، جب وجود آیا تو حقیقت بھی آ گئی، تو اب اس کی تعریف حقیقی بھی پائی گئی اور تعریف اسمی بھی پائی گئی، دونوں موجود ہوں گی، جب موجودات کے لیے حقیقت بھی ہیں اور مفہومات بھی ہیں تو ان کی حدود حد حقیقی بھی ہوگی اور حد اسمی بھی ہوگی، وہی تعریف حقیقی بھی ہوگی اور تعریف اسمی بھی ہوگی. وَأَمَّا الْمَعْدُومَات، باقی معدومات جو ہیں، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَفْهُومَات، تو ان کے لیے صرف کیا ہیں، مفہومات ہی ہیں، یعنی حد کون سی، حد اسمی ہی ہے، حد حقیقی نہیں ہے. فلا حدود لها الا بحسب الاسم، بس کوئی حد نہیں ان کے لیے مگر اسم کے اعتبار سے ہی. لان الحد بحسب الذات، اس لیے کہ حد کس اعتبار سے، ذات کے یعنی حقیقت کے اعتبار سے. لا یکون، وہ نہیں ہوگی، الا بعد ان یعرف، بعد اس کے کہ یہ جان لیا جائے. ان الذات موجودۃ، ان کے ذات کیا ہے، ذات کے وجود کا پتہ چلے گا تو پھر اس کی کیا ماہیت کا پتہ چلے گا بھائی. حتی ان ما یوزع فی اول التعالی، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں بھائی کہ بعض اوقات ایک ہی چیز تعریف اسمی ہوتی ہے ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں وہی تعریف حقیقی بن جاتی ہے. مثلا آپ سے کس نے پوچھا مل انسان، انسان کیا ہے، مفہوم پوچھا، آپ نے کہا حیوان الناطق، کیا کہا، حیوان الناطق کہہ دیا، حیوان الناطق. پھر اس نے کہا حل الانسان موجود، کیا انسان موجود ہے، آپ نے کہا موجود ہے. اب اس نے پوچھا مل انسان، آپ نے کہا حیوان الناطق. حقیقت پوچھی تو بھی آپ نے کیا کہا، حیوان الناطق. مفہوم پوچھا تو بھی آپ نے کیا کہا تھا، حیوان الناطق کہا تھا مولانا. تو دیکھو حد تعریف اسمی اور تعریف حقیقی متحد ہو گئیں، تو بسا اوقات تعریف اسمی اور تعریف حقیقی کیا ہوتی ہیں، متحد ہو جاتی ہیں. ایک ہی چیز تعریف اسمی بھی ہے ایک آن کے اندر ایک وقت میں، اور دوسرے وقت میں وہ کیا ہے، تعریف حقیقی ہے. تعریف اسمی اس وقت ہے جب کہ آپ کو اس چیز کے وجود کا پتہ نہیں تھا، تو قبل الوجود وہی تعریف اسمی ہے اور بعد الوجود وہی تعریف کیا ہے، حقیقی ہے. حقیقی ہے، بات سمجھ میں آئی بھائی. یہاں تک کہ انما یوزع فی اول التعلیم من حدود الاشیاء، کہ وہ چیز جو وضع کی جاتی ہے اول تعلیم کے اندر، ابتدائی تعلیم میں، من حدود الاشیاء، یعنی تعلیم سے کہتے ہیں مراد ہیں ابواب و فصل. بھائی کوئی باب اور فصل ذکر کرتے ہیں، کسی چیز کو ذکر کرتے ہیں، بھائی یہ فلاں چیز کا باب ہے، پھر اس باب کے شروع کرتے ہی فوراً کیا کی جاتی ہے، اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، یہ تعریف اسمی ہے، یاد رکھو. آگے جا کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز موجود بھی ہے خارج میں، اب دلیل آ گئی، اب آپ کو وجود کا بھی پتہ چل گیا. جب وجود کا پتہ چلا وہی تعریف جو پہلے اسمی تھی اب کیا بن گئی، حقیقی بن گئی. تو قابل العلم بوجود الشے، وہ تعریف اسمی ہے، اور بعد العلم بوجود الشے، وہی تعریف کیا ہے، حقیقی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو باب شروع کرتے ہی، فصل شروع کرتے ہی جو تعریف ذکر کی گئی وہ پہلے کیا تھی، جی. تو دو چیزیں یہاں انہوں نے ذکر کی، ایک تعریف اسمی اور ایک تعریف حقیقی. بھائی تعریف اسمی اس اسم کا مفہوم ہے، اس کی شرح ہے، اور تعریف حقیقی کے اندر کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے. تو چنانچہ جب کوئی باب فصل وغیرہ ابتدائی تعلیم کے دوران کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تعریف اسمی ہوتی ہے، کیونکہ تعریف جب تک کسی چیز کے وجود کا پتہ نہ ہو اس وقت تک وہ تعریف حقیقی نہیں، کیونکہ وجود ضروری ہے حقیقت کے لیے، خارج میں وجود ہوگا تو اس کی کوئی حقیقت ہے، اور باقی وہ چیزیں جو معدوم ہیں مولانا، جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، جیسے عنقا، اب عنقا کی جو تعریف آپ کریں گے وہ تعریف اسمی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تعریف حقیقی کبھی بھی نہیں ممکن. کیوں؟ کیونکہ تعریف حقیقی بنتی ہے جنس اور فصل سے، تو اس چیز جب وہ چیز ہے ہی معدوم تو اس کی جنس کیا اور اس کی فصل کیا. تو کس باب ابواب اور فصل وغیرہ کے شروع میں جو تعریف ذکر کی جاتی ہے وہ تعریف اسمی ہوتی ہے، پھر بعد کے اندر آگے جا کر دلیل قائم کی جاتی ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس چیز کا وجود بھی ہے. تو پہلے تعریف اسمی تھی، اب آپ کو وجود کا پتہ چل گیا تو بعین ہی وہی تعریف کیا بن گئی؟ تعریف حقیقی بن گئی. حتی انما یوزع فی اول تعلیمی، یہ وہ جو وضع کیا جاتا ہے ابتدائے تعلیم کے اندر یعنی ابتدائے ابواب وغیرہ میں، من حدود الاشیاء، کس چیز کو وضع کیا رکھا جاتا ہے؟ اشیاء کی حد، اشیاء کی جو تعریفات ذکر کی جاتی ہیں، التی برہن علیہا فی اثناء تعلیمی، وہ جن پر دلیل قائم کی جاتی ہے ابواب کے دوران، ابواب کے اندر آگے جا کر جب ان پر دلیل قائم کی جاتی ہے، انما ہی حدود اسمیت، تو وہ دلیل لانے سے پہلے ابتدائے ابواب میں یہ کیا تھیں؟ حدود اسمی تھیں. ثم اذا برہن علیہا، پھر جب ان پر دلیل قائم کر دی گئی، واثبت وجودہا، اور ان کے وجود کو ثابت کر دیا گیا، صارت تلک الحدود بعینہا حدودا حقیقیتا، تو بعین ہی وہی حد کیا بن جاتی ہے؟ حد حقیقی بن جاتی ہے. جمیع ذالک مذکور فی شفا، یہ سارا مذکور ہے کس میں مولانا؟ کتاب شفا کے اندر، جو ابو علی ابن سینا کی کتاب ہے بھائی. ابو علی سینا بھائی بہت بڑے حکیم اور دانشور گزرے ہیں بھائی، اور انہوں نے منطق فلسفہ کی نئے سرے سے تہذیب کی مولانا اور اصلاح کی، بہت بڑے منطقی، بہت بڑے حکیم، آج بھی جن کی کتابیں یورپ والے جس سے نفع اٹھاتے ہیں. کتنی عقل دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو. خائف کہتے ہیں بزرگ نے خواب دیکھا بھائی، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور تو پھر اور باتوں کے دوران حضور علیہ السلام سے ائمہ وغیرہ بات کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ و امام شافعی رحم اللہ ان کا حال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھے حال میں ہیں، بڑے اچھے آدمی. اور یہ کئیوں کے احوال پوچھے، حضور نے تعریف فرمائی بھائی. پھر کہتے ہیں ابو علی سینا کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ابو علی سینا جو ہیں بہت بڑے دانشور جو گزرے ہیں، ان کا کیا حال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ تک میرے واسطے کے بغیر پہنچنا چاہتا تھا بھائی، میرے واسطے کے بغیر پہنچنا چاہتا تھا، میں نے اس کو دھکا دیا اور جہنم کے اندر اس کو گرا دیا بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوگی دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہ ہوگا درمیان میں، جنت میں جانا ممکن نہیں ہے والا. تو یہ ان کی کتاب کہتے ہیں شفا میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں منطق کی. وَيُطْلَبُ بِمَنْ الْحَارِزُ الْمُشَخِّصُ، ایک من ہے مولانا ان الفاظ میں سے، من کے ساتھ کہتے ہیں اس کو طلب، من کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے عارض مشخص کو، یعنی من کے ذریعے کسی ذاتی چیز کا سوال نہیں ہوگا کسی جو اس کی حقیقت میں داخل ہو، بلکہ من کے ذریعے ہمیشہ سوال کیا جاتا ہے کسی وصف کا، کسی یعنی جو کسی چیز کو عارض ہوتا ہے بعد میں اس کی ذات میں داخل، اور المشخص اس کی تشخیص کرتا ہے، اس کو ممتاز کرتا ہے باقی افراد سے. تو ایسا وصف ہونا چاہیے جو کیا کرے؟ اس چیز کو ممتاز کر دے جمیع معادا سے. تو اس کے لیے کس سے سوال کیا جاتا ہے؟ من کے ساتھ. تو من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے عارض مشخص کو طلب کیا جاتا ہے. الامر الذی یعرض لذی العلم، یعنی وہ چیز جو عارض ہوتی ہے علم والے کو، یعنی علم والے کے جو وصف لاحق ہو، چاہے مولانا وہ علم ہو، وہ عارض مشخص چاہے کیا ہو، عالم ہو، چاہے کوئی خاص وصف ہو. مثلا آپ نے پوچھا من فی الدار، گھر کے اندر کون ہے، تو جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے زید. اب آپ بتائیے یہ زید کیا اس کی حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت تو حیوان ناطق ہے، حقیقت نہیں. تو یہ جو نام ہے یہ اس کو لاحق ہوا ہے، کیا ہے؟ یہ عارض ہے مولانا، عارض. سمجھ میں ہے بھائی؟ تو اور کوئی ایسا وصف بھی، تو نام بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی ایسا وصف بھی ذکر کر سکتے ہیں جس سے اس کی پہچان ہو جائے، تشخیص ہو جائے کہ بھئی وہ فلاں آدمی ہے جس سے آپ فلاں جگہ کل ملے تھے، تو اس سے بھی وہ فوراً پہچان لے گا. تو وصف بھی ذکر کر سکتے ہیں اور علم بھی جواب میں. اور ذی علم فرمایا والا نہ، ذی العقل نہیں فرمایا، تاکہ ذات باری تعالی بھی داخل ہو جائے، کیونکہ عقل جو ہے اللہ کے لیے عقل کا اثبات کرنا جائز نہیں مولانا. تو سمجھ، ذی العلم بھائی کہا جاتا ہے ذرا. تو من کے ذریعے ذات باری کے تعالیٰ کے بارے میں بھی سوال ہوتا ہے چونکہ، لیکن اللہ کے لیے تو عقل کا ثابت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں مرکب ہونا لازم آئے گا، اور جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، ہمیشہ سے نہیں ہوتا اور نہ ہمیشہ رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ. فَيُفِيدُ تَشْخِيصَهُ وَتَعْيِينَهُ، تو وہ امر فائدہ دیتا ہے مولانا، کس چیز، اس چیز کی تشخیص کا اور اس کی تعین کا. قولینا، جیسے ہم کہتے ہیں من فی الدار، گھر میں کون ہے، فَيُجَابُ بِزَيْدٍ وَنَحْوِهِ، جواب دیا جائے گا زید اور اس جیسی چیزوں کے ساتھ. مِمَّا يُفِيدُ تَشْخِيصَهُ، جو فائدہ دیں اس کی تشخیص. وَقَالَ سَقَاكِ، علامہ سَقَاكِ فرماتے ہیں يُسْأَلُ بِمَا عَنِ الْجِنْسِ، کہ ماں کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے جنس کے بارے میں. تَقُولُ، یوں کہا جاتا ہے، مَا عِنْدَكَ، اَيُّ أَجْنَاسِ الْأَشْيَاءِ عِنْدَكَ، چیزوں کے اجناس میں سے کیا چیز ہے تیرے پاس، جنس کو طلب کیا مولانا. وَجَوَابُهُ كِتَابٌ، اور جواب میں بھی ایسی چیز ذکر کی جائے جو متعدد کو شامل ہو. جن سے مراد وہ منطقی جنس نہیں، مراد ایسی کلی جو متعدد پر بولی جائے، جیسے کتاب ہے مولانا، کتاب بھی متعدد چیزوں، متعدد افراد پر بولی جاتی ہے، یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب، یہ بھی کتاب ہے. تو جواب میں جنس واقع ہوگی. وَيَدْخُلُ فِيهِ السَّوَالُ عَنِ الْمَاہِيَتِ وَالْحَقِيقَتِ، کہتے ہیں ماہیت اور حقیقت کے بارے میں جو سوال کیا جائے وہ بھی اس میں داخل ہوا. جیسے مَلْ کَلِمَتُ، اَيُّ اَجْنَاسِ الْأَلْفَاظِ، یعنی الفاظ کی کس جنس سے ہے کلمہ. وَجَوَابُهُ، اور اس کا جواب کیا دیا جائے گا، حقیقت کو ذکر کیا جائے گا کہ لفظٌ موضوعٌ مفردٌ، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو اور وہ مفرد ہو. وَأَوْ عَنِ الْوَصْفِ، اور کبھی کبھار ماں کے ذریعے، پہلے کیا تھا مولانا، جنس کے بارے میں سوال ہوگا، اب ہے کبھی وصف کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. تقول مَا زَيْدٌ، زید کیا ہے، وَجَوَابُهُ الْكَرِيم، جواب میں کیا آئے گا، کریم، وہ سخی آدمی ہے. وَنَحْوُهُ، اور اس جیسی چیزیں. وَيُسْأَلُ بِمَن، اور من کے ساتھ سوال ہوتا ہے، عَنِ الْجِنْسِ، جنس کے بارے میں. من ذوی العلم، کس میں سے، ذوی العلم میں سے کے بارے میں سوال ہوگا. بھئی ماں کے بارے میں جنس سے سوال تھا اور من کے بارے میں بھی جنس، لیکن ماں عام ہے، ذوی العلم ہو یا ذوی العلم نہ ہو، جبکہ من خاص ہے ذوی العلم کی جنس کے بارے میں. تقول، اب آپ کہتے ہیں من جبرائیل، جبرائیل کون ہے، اے ابشرن ہوا ام ملکن ام جنیون، کیا وہ انسان ہے یا فرشتہ ہے یا جن ہے، جنیون اور جن ایک معنی. وفیہ نظر، اس قول میں نظر ہے. بھئی ماتن نے کیا بتلایا آپ کو، کہ من کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے حارز مشخص کا، جس سے اس چیز کی کیا ہو جائے، تشخیص ہو جائے، تعین ہو جائے. علامہ سقاقی نے بتلایا کہ نہیں، من کے ذریعے سوال ہوگا جنس کے بارے میں. تو جیسے آپ پوچھتے ہیں جبریل کون، تو جواب میں جنس آئے گی، کیا، ملکون، وہ فرشتہ ہے، وہ کیا ہے، ہم نے کہا نہیں یہ درست نہیں ہے، کیا اسے تعین ہوئی، اور ہم نے کہا تھا تعین ہونی چاہیے، لہذا اس کے جواب میں ملکن نہیں کہا جا سکتا، جنس کا سوال نہیں ہوتا بلکہ عارض مشخص کا سوال ہوتا ہے جو تشخیص کر دے، تعین کر دے، پہچان کروا دے. اِذْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لِلسَّوَالِ عَنِ الْجِنْسِ، اس لیے کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ سوال عن الجنس کے لیے آتا ہے. وَأَنَّهُ يَصِحُ فِي جَوَابِ مَنْ جِبْرَئِيلُ أَنْ يُقَالَ مَلَكٌ، اور ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس کے من جبرائیل کے جواب میں کیا کہا جائے، ملکن کہا جائے، یہ بھی ہمیں تسلیم نہیں ہے. بل جواب ہو، بلکہ اس کا جواب دیا جائے گا، ملکن یأتی بالوحی کذا و کذا، بھئی وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے، پوری کیا کریں گے اس کی پہچان ذکر کریں گے. مما یفید تشخیصہ، یہ بیان ہے قضا و قضا کا، یعنی ایسے اوصاف جو اس کی تشخیص کا فائدہ دیں. تو صرف ملک علامہ سکاکی نے کہا تھا جنس کا سوال ہوگا تو جواب میں جنس لے آؤ کافی ہے، اس کو رد کر دیا کہ نہیں بھئی صرف جنس نہیں آ سکتا بلکہ عارض مشخص جسے پوری پہچان ہو. وَيُسْأَلُ بِأَيِّنْ عَمَّا يُمَيَّزُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا، اور ایو کے ساتھ سوال کیا جائے گا ایسی وصف کے بارے میں کہ جس سے ممتاز ہو جائیں، مولانا یہ ذرا مشکل مقام ہے توجہ سے سنو، جس کی وجہ سے ممتاز ہو جائیں، احد المتشارکین دو شریکوں میں سے ایک، دو شریکوں میں سے ایک ممتاز ہو جائے، فی امر یا عمہما ایک ایسی چیز کے اندر جو عام تھا، یعنی جو دونوں کو شامل تھا، ایک چیز تھی جو دونوں کو شامل تھی. اب آپ سوال کرتے ہیں ایون کے ذریعے کہ دونوں میں سے ایک کو ممتاز کر دیا جائے، ورنہ تو ایک چیز میں دونوں شریک ہیں لیکن الگ ممتاز کرنا، اس کے لیے ایون سے سوال ہوگا. مثلا دیکھیے بھائی، ایو الفریقین خیر مقاما، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے باعتبار مقام کے، تو دونوں شریک ہیں. مولانا کفار نے سوال کیا یہودیوں سے کہ ہم بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، ہم دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ بہتر ہے، کون سا گروہ بہتر ہے. اب اتنا ان کو پتا تھا کہ دونوں میں سے ایک بہتر ضرور ہے، لیکن اے یہودیوں ذرا بتلاؤ ہم بہتر ہیں یا مسلمان مومنین بہتر ہیں. یہودیوں نے کہا تم بہتر ہو، تم بہتر ہو، سمجھ؟ تو یہ حالانکہ بہتر کون ہے، مسلمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بہتر ہیں بھائی، مومنین بہتر. تو دیکھو مومنین اور کافر یہ شریک ہیں ایک چیز کے اندر، وہ کیا ہے، فریق ہونا. فریق ہونے میں دونوں شریک، یہ بھی فریق اور یہ بھی فریق ہے. تو اب ایو کے ذریعے سوال کیا گیا ایسے وصف کا جس سے دونوں میں سے ایک ممتاز ہو جائے، یہ بھی فریق ہے یہ بھی فریق ہے، اب ممتاز کیسے ہوگا، کون سا ان میں بہتر ہے، تو بہتر ہونے خیریت خیر جس کے لیے ثابت ہو جائے گی وہ کیا ہوگا، ممتاز ہو جائے گا، تو دوسرے سے الگ ہو جائے گا. تو ایون کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں جس سے ممتاز ہو جائے، احد التاریخ دیکھو غور سے، ایون کے ساتھ سوال کیا جائے گا عما اس چیز کے بارے میں، یمیز بہ احد المتشارکین جس کے ساتھ ممتاز ہو جائے دو شریکوں میں سے ایک ممتاز ہو جائے، بھئی کس چیز میں، کہتے ہیں فی امر یعمہما ایسی چیز میں جو دونوں کو شامل تھی، بھئی دونوں کو کیا چیز شامل تھی، خود بتلا رہے ہیں، وہو مضمون ما اضیف الیہ ایون، وہ مضمون ہے اس کا جس کی طرف اضافت کی گئی ہے، کس کی، ایون کی، ایو کی اضافت کس کی طرف ہے، فریقین کی طرف مولانا، تو اس کا مضمون کیا ہے، فریق ہونا، فریق مصدر بنا لو اسے، فریق ہونا یہ مضمون ہے اس کا، اس میں دونوں شریک ہیں، تو یہ مضمون یہ کیا ہے، وہ امر یعم ہے، امر عام ہے مولانا جو دونوں کو شامل ہے. تو اے انحن ام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بہتر ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بہتر ہیں؟ فالمؤمنون والکافرون قد اشترکا فی الفریقیتی، مومنین اور کافرین تحقیق مشترک ہیں کس چیز کے اندر؟ فریق ہونے میں. وسألو، اور سوال کیا مشرکین نے یہود سے، عم اس چیز کے بارے میں، یمیز احدہما عن الاخری، اور کہ جس کے ساتھ ممتاز ہو جائے دونوں میں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے. مثل قون الكافرین القائلین لہذا القول ومثل قون المؤمنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت درست نہیں مولانا، عبارت صحیح کریں. دیگر نسخوں میں یوں ہے مولانا، مثل قون الكافرین ہے بھائی، ہاں اس کو اس پر نون لکھیں بھائی، نون لمبا لکھیں اور باہر حاشیے پہ لکھیں مثل القون لکھنا ہے، الف لام بھی ہے، مثل القون کافرین، ہاں بس عبارت یوں درست کرو بھائی، یہ جو لکھا ہوا ہے نا قون الکافرین القائلین، الف لام قون پر داخل کر دو اور کافرین اور قائلین سے اڑا دو. چلیے جی، سمجھ میں آئی بھائی؟ آگے بھی اسی طرح ہے لیکن وہ اسی طرح بھی برقرار رکھیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آگے بھی اسی طرح ہے مثل القون اصحاب محمد، لیکن وہ اسی طرح بھی رہنے دیں آپ تو بات حل ہو جائے گی. عبارت کیا بنائی آپ نے؟ مثل القون کافرین قائلین لہذا القول، جیسے کہ القون کے اندر الف لام عوض ہے مضاف الیہ سے، اصل میں تھا مثل قونہم بھائی، کیا تھا؟ قونہم. جیسے کہ ان کا کافر اور کافرین کانا کی خبر ہے، کون کی خبر ہے، اور قائلین یہ حال ہے کافرین سے، جیسے کہ ان کا کافر ہونا اس حال میں کہ وہ قائلین تھے اس قول کے قائلین ہیں، اور جیسے مومنین کا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا. تو ان میں سے جو بھی جواب دے دیا جائے دونوں میں سے ہر ایک جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، دونوں میں سے ہر ایک جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو انہوں نے بھی کیا کہا تھا، دو چیز جو آپس میں شریک تھے ایک وصف کے اندر، سوال کیا کہ جس کی وجہ سے ایک کیا ہو جائے دوسرے سے ممتاز ہو جائے، تو کس کے لیے یہ وصف خیریت والا ثابت ہے؟ تو چاہے اس کے جواب میں کافر کہا جاتا وہ بھی اس کے جواب میں، جیسے کہ انہوں نے کہا کافر تو وہ بھی جواب بننے کی صلاحیت رکھتا تھا، اور مومن کہا جاتا تو یہ بھی، جیسے کہ ان کا کافر ہونا اس حال میں کہ وہ اس قول کے قائلین ہیں، اور جیسے کہ مومنین کا اصحاب محمد ہونا صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُسْأَلُ بِكَمْ عَنِ الْعَدَدِ، اور سوال کیا جاتا ہے کم کے ساتھ، عدد کے بارے میں، جیسے سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَةٍ، اور پوچھیا بنی اسرائیل سے کتنی ہم نے ان کو دی واضح نشانیاں. تو کم کے ساتھ سوال ہوتا ہے عدد کا، اور اس کے جواب میں پھر عدد کا ذکر کرنا ضروری ہے. اے کم آیتن آتیناہم، کتنی نشانیاں ہم نے ان کو دیں، عشرین ام ثلاثین، 20 یا 30 یا 40 یا 50، کتنی نشانیاں دیں آپ پوچھئے ان سے ذرا، تو یہ عدد جواب میں آتا ہے. فمن آیتن، یہ من آیتن میز کم، یہ کم کی تمیز ہے، بزیادت من کی زیادہ، تمیز تو منصوب ہوتی ہے لیکن یہاں من زیادہ کیا گیا، لما وقع من الفصل، بوجہ کے فصل واقع ہونے کے، بفعل متعد، کس کے ساتھ فصل آیا، کم ممیز ہے اور آیتن بینتن اس کی تمیز ہے، تو درمیان میں فعل متعدی آتیناہم آ گیا، اس سے فصل آیا، کس کے درمیان، کم اور اس کی ممیز کے درمیان کما ذکرنا جیسے ہم نے ذکر کیا تھا فی الخبریتی کم خبریہ کے اندر، بھئی کم خبریہ کی بات وہاں پیچھے گزری تھی، کم کہاں گزری تھی، کم زد تو شیر گزرا تھا مولانا، چلیے بس جہاں بھی گزرا وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کم خبری اور اس کی تمیز کے درمیان اگر فعل متعدی آ جائے تو تمیز پر من داخل کرتے ہیں، اگر من داخل نہیں کرو گے تو کوئی کہیں یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ یہ اس فعل متعدی کا مفعول ہے، کیونکہ تمیز بھی منصوب ہوتی ہے اور جی تو کوئی اس کو مفعول نہ سمجھ لے، اس لیے درمیان میں فصل لاتے ہیں. فَقَمْ هَا هُنَا لِلسُّؤَالِ عَنِ الْعَدَدِ، کم یہاں پر سوال کے لیے آیا، کس سے؟ عدد کے بارے میں. لیکن بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے، حمزہ کا رسم الخط میں نے آپ کو بتلایا تھا، درمیان میں آئے تو کیسے لکھتے ہیں، ساکن ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق، بَأْسٌ کس طرح لکھیں گے، الف کے ساتھ، بِئْسٌ یا کے ساتھ، بُؤْسٌ، اور اگر متحرک ہو تو پھر کیسے لکھیں گے، پھر اپنی حرکت کے موافق لکھیں گے بھائی جب متحرک ہو، مثلا درمیان میں بھائی جی سالا کیسے لکھیں گے، الف کے ساتھ، سئلا کیسے لکھیں گے، دندانے کے ساتھ، یا کا دندانہ آتا ہے یا کی شکل میں لکھیں گے، سمجھ میں آیا بھائی، فرق کرنے کے لیے. للسؤال یہاں پر دیکھو، لیکن ماقبل میں ضمہ ہو تو اس صورت میں اس کو واو کی صورت میں لکھتے ہیں، یا کسرہ ہو تو پھر یا کی صورت میں لکھتے ہیں، اگر کہ خود مفتوح ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں جبکہ خود حمزہ مفتوح ہو اور ماقبل میں کیا ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، تو اس کو ماقبل کی حرکت کے مطابق لکھتے ہیں. تو یا حمزہ مفتوح، ماقبل ضمہ، اس کو کس کے ساتھ لکھ دیا، واو کے ساتھ. تو ہم للسؤال عن العدد، عدد کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، لیکن الغرض من هذا السؤال، لیکن اس سوال سے غرض ہوا، تقریع و توبیخ، ڈان ڈپٹ ہے، تقریع توبیخ کا ایک معنی ڈان ڈپٹ ہے ہمارا نا، یہاں پوچھنا یہ مقصد نہیں ہے بنی اسرائیل والوں سے پوچھو ذرا ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی تھی، بلکہ مقصد کیا ہے، ڈان ڈپٹ ہے کہ اتنی نشانیاں انہوں نے پھر بھی پیروی نہیں کی حق کی بھائی، کیونکہ اللہ سوال نہیں کر رہے بھائی، کہ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ جاننے والے ہیں. وَيُسْأَلُ بِكَيْفَ عَنِ الْحَالِ، اور کیفہ کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے مولانا حال کے بارے میں، حال کے بارے میں. وَبِأَيْنَ عَنِ الْمَكَانِ، اور اَيْنَ کے ساتھ مکان کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو دیکھو سب طلب تصور کے لیے، لیکن ہر ایک مختلف تصور. وَبِمَتَا عَنِ الزَّمَانِ، مَتَا کے ساتھ کس چیز کا سوال ہو، زمانے کا، ماضیاً کان ہو مستقبلاً، چاہے ماضی ہو چاہے مستقبل ہو. وَبِأَيَّانَ عَنِ الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ، اَيَّانَ کے ساتھ کس چیز کا، زمانے مستقبل کا سوال ہوگا، جیسے اَيَّانَ تَجِئُ، آپ کب آئیں گے، قیل اور کہا گیا ہے. وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَوَاضِعَ التَّفْخِيمِ، کہ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے. اچھا وَيُسْتَعْمَلُ فِي مَوَاضِعِ التَّفْخِيمِ، اور کہا جاتا ہے کہ استعمال ہوتا ہے اَيَّانَ تعظیم کی جگہ میں، کوئی بڑی چیز ہو پھر اَيَّانَ سے سوال کرتے ہیں، عام چیزوں کے لئے اَيَّانَ سے سوال، جیسے قرآن میں آیا ہے اَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ، کب ہوگا جزا، کب دن بھئی، تو یہ عظیم دن ہے اس لئے اَيَّانَ سے سوال ہوا، ورنہ نہیں. وَأَنَّا تُسْتَعْمَلُ تَارَةً بِمَعْنَ كَيْفَ، بھئی اَنَّا کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے، کبھی یہ من اَيْنَا کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اَيْنَا کے معنی میں اور کبھی كَيْفَ کے معنی میں آتا ہے. جیسے اَنَّا لَكِ هَذَا قرآن میں ہے مولانا، حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس پھل دیکھتے تھے بغیر موسم کے، سردیوں میں گرمیوں کے پھل دیکھتے، گرمیوں میں سردیوں کے، تو حیران ہوئے اور پوچھا انا لکی ہاضا امین این لکی، آپ کے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو دیکھا انا سے انا کا کیا معنی ہوا، من اینا، اور کبھی کبھار انا استعمال ہوتا ہے تارتن بھی معنی کیفا، اور کبھی کبھار کس معنی میں، کیفا کے معنی میں، ویجب ان یکون بعدها فعل، اور جب یہ کیفا کے معنی میں ہو تو واجب ہے اس کے بعد کیا آنا چاہیے، فعل آنا چاہیے. نحو فاتو حرسکم انا شئتم شئتکم، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس، انا شئتکم، من اینا نہیں کہنا بھائی، ترجمہ غلط ہو جائے گا، انا شئتم جیسے تم چاہو، جیسے جس حال میں تم چاہو ان کے پاس آ سکتے ہو بھائی، چاہے قیامن ہو، چاہے قعودن ہو، چاہے استجان ہو، اے علی ای حال، جس حال میں تم چاہو، ومن ای شق اردتم، اور جس حصے کی طرف سے بھی آنا چاہو، سمجھ میں آیا بھائی، جس طرح آگے کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں، قبولن بھی قبول کی طرف سے بھی، دبر کی طرف سے بھی، لیکن مقام جمع قبول ہی ہونا چاہیے، مقام جمع کا ہو قبول ہی ہونا چاہیے، تو جس حصے کی طرف سے بھی آئے، خلف کی طرف سے آؤ، امام کے سامنے کی طرف سے آؤ، بعد ان یکون المعطا موضع الحرسی، بعد اس کے کہ آنے کی جگہ کون سی ہو، موضع کاشت ہی ہو مولانا، کیا ہو موضع، اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں بھائی، کیا ہیں، کھیتیاں ہیں، تو یعنی ان سے اولاد حاصل کرتے ہو، تو آنا اسی مقام پہ ہے جو موضع کاشت ہے جہاں سے اولاد حاصل ہو. ولم یجی انا زید بمانے کیف ہوا، اور یہ اس کیف انا، اور نہیں آیا انا زید بمانے کیف ہوا، کیف کے معنی میں نہیں آیا مولانا، کیف ہوا کے معنی میں، یعنی بغیر فعل کے ملائے ہوئے بھائی، کیف کے ساتھ آپ پوچھ سکتے ہیں نا، کیف زید، زید کا کیا حال ہے، لیکن زید کے بارے میں پوچھنا ہو انا کے ساتھ سوال کریں تو درمیان میں فعل کا فاصلہ ضروری ہے، بغیر فعل کے فاصلے کے انا کیف کے معنی میں نہیں. یہاں بھی دیکھو انا شئتم، انا کے بعد کیا آیا، فعل آیا ہے، فعل آیا ہے. واخرى بمعنى من اين، اور ایک اور ہی بھی ہے مولانا، ای تارتن اخرى تستعمل تارتن بمعنى کیف و تستعمل تارتن اخرى بمعنى من اين، اور دوسری مرتبہ بعض جگہ استعمال ہوتا ہے امین اینا کے معنی میں، جیسے انا لکی حاضہ امین اینا لکی حاضہ رزق، تیرے لیے کہاں سے ہے یہ رزق، الاتی فی کل یوم، جو ہر روز آتا ہے، وقرہ، اور ماتن نے کہا یستعملو، ماتن نے یستعملو کا لفظ استعمال کیا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ جو ہم نے کہا نا انا دو معنی میں آتا ہے، کبھی کیفہ کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اینا کے معنی میں آتا ہے، ہو سکتا ہے دونوں اس کے معنی حقیقی ہوں، اور ہو سکتا ہے ایک معنی حقیقی ہو اور ایک معنی مجازی، اسی لیے انہوں نے تستعملو کہا، یہ نہیں کہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس کو وضع کیا گیا ہے، اس کو کدھر گیا بھائی، وقوله یستعملو، اور ماتن کا یہ کہنا یستعملو، تو دیکھا وضعات نہیں کہا انہوں نے، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ احتمال ہے کہ وہ مشترک ہو دونوں معنی میں، کیفا اور من اینا، وَأَن يَكُونَ، یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں میں ایک حقیقت ہو اور دوسرے میں مجازی مجاز ہو، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَعْنَى، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا معنی کیا ہو، اینا ہو، الا انه في الاستعمال، بھائی ماتن میں آیا تھا من اینا، لیکن کہہ رہے ہیں اینا اس کا معنی اینا ہے، اور من اس سے پہلے یا لفظوں میں ہوگا یا مقدر ہوگا، ويحتمل ان يكون معناه اینا، اس کا معنی اینا ہو، الا انه في الاستعمال يكون مع من، لیکن استعمال میں کس کے ساتھ آئے گا، من کے ساتھ ظاہرتن یا تو وہ من ظاہر ہوگا وہ آگے آ رہا اور مقدرتن یا من کیا ہوگا مقدر ہوگا کما فی قولہ ای قول الشاعر جیسے ایک شاعر کا قول ہے مولانا یہ عبارت غلط ہے بھائی حاشیے پہ لکھے ہیں بھائی مصرہ ہے مصرہ من این عشرون لنا من انا من این عشرون لنا من این متن باہر باہر آشیے پہ لکھو بھائی من این عشرون لنا من انا یہ پورا مصرہ ہے من این عشرون لنا من این عشرون لنا من انا لکھ لیا بھائی من این عشرون لنا من انا تو دیکھیے شاعر کہتا ہے من اینا کہاں سے عشرون یہ ممیز ہے تمیز محذوف ہے ابلن کہاں سے ہمارے بیس اونٹ لنا ہمارے بیس اونٹ ہمارے لیے ہوں گے من انا دیکھا یہ من یہ اسی من اینا پر عطف ہے مولانا تو اب اس من اینا کی جگہ من انا اٹھا کر رکھیں کیا بن گیا من انا عشرون لنا کہاں سے ہمارے بیس اونٹ ہوں گے تو من ان ترکیب جو ہے نا یہ جو من انا آگے آ رہا ہے یہ پہلے دیکھو ترکیب دیکھو من اینا والا نا یہ من اینا جار مجرور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی من اینا ثابتن یا ثابتون عشرون لنا عشرون یہ مبتدا مؤخر ہے اور لنا اس کی صفت ہے عشرون ثابتون لنا عشرون ثابتون لنا یہ موصوف صفت مل کر مبتدا مؤخر ہے اور من اینا کیا ہے خبر آگے بھی من انا خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے یہ عشرون لنا پر قیاس کرتے ہوئے کہ آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں گے تو یہ شعر بطور دلیل کے پیش کیا کہ دیکھو من اینا سے اینا سے پہلے من ہے اسی طرح انا سے پہلے بھی کیا ہے من ہے تو معلوم ہوا اس سے پہلے من یا لفظوں میں آئے گا جیسے یہاں آیا اور کبھی ان کیا ہوگا مقدر ہوگا جیسے قرآن میں آیا انا لکی حاضا ای من انا لکی حاضا ما من ظاہرتن کما فی قول شاعر جی آگے ای من اینا درمیان میں نے اصلاح کروا دی ای من اینا کے معنی میں او مقدرتن یا مقدر ہوگا کا قول تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں انا لکی حاضا یہاں دیکھو کیا ہے من کیا ہے مقدر ہے عبارت میں تو نہیں ہے ای من اینا علی ما ذکرہ بعض النحات بنا بر اس کے جس کو ذکر کیا ہے بعض نحویوں نے بس ہذا هو المرام اللہ علم حقیقت الکلام